আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حرمت رسالت اور ہمارا طرز عمل۔ جہاں تک اللہ کے رسول کی رسالت کی حرمت کا تعلق ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ مضمون بار بار بیان فرمایا، کچھ مقامات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے اہم مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت کے حوالے سے سورہ احزاب آیت نمبر 6، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج وہ امت کے لیے ماں کی طرح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی ہستی ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ آپ نے ان سے پلٹ کر پوچھا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہوں؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہی مطلوب ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تمام انسانوں سے بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہو۔ اسی طریقے پر اللہ کے رسول کی ازواج، ان کی یہ حرمت ہے، ان کا یہ تقدس ہے کہ فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بمنزلہ ہے ماں ہے۔ یہ تو تھا مثبت انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بیان۔ البتہ جو بدنصیب اور جو بدبخت اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کریں، اسی سورہ احزاب میں ان کی مذمت بھی ہے اور ان کے لیے سزا بھی ہے۔ سورہ احزاب میں یہ مضمون اس لیے ہے کہ اس سورت میں منافقین کی طرف سے اللہ کے رسول پر ایک بہتان کا ذکر ہے، اور اس بہتان کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسی صورت میں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے جو جو گمراہیاں معاشرے میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ اگر آپ اصلاح نہ کرتے تو اب تو کسی نبی نے آنا نہیں تھا، اصلاح کیسے ہوتی؟ تو ایک بہت بڑی گمراہی جو معاشرے میں تھی اور بدقسمتی سے ابھی بھی ہے. وہ گمراہی ہے کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے کے بعد اس کا نسب تبدیل کر دینا. کسی بچے کو پالنا یہ منع نہیں ہے, پرورش کی جا سکتی ہے کسی کے بچے کی, خاص طور پر کسی ایسے بچے کی جو لاوارث ہو, لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی ولدیت تبدیل کر دی جائے. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی ولدیت تبدیل نہ کی تو بچہ کے اندر ایک جو ہے وہ عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی کہ رہتا تو میں ان کے گھر پر ہوں, والد تو میں ان کو سمجھتا ہوں اپنا, لیکن کاغذات میں میرے والد کا نام کچھ اور لکھا ہوا. تو ہمارے ہاں یہ گمراہی ایسی ہے جو ابھی بھی موجود ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہوگا, بچہ انتشار کا شکار ہوگا. میں خود ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے اس کی ولدیت تبدیل کی تاکہ بچہ کسی قسم کے ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو, لیکن شریعت میں اس کی ممانعت ہے. اللہ کے رسول کا تو ارشاد ہے بخاری مسلم کی روایت کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی کا نسب تبدیل کیا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے شریعت کے احکامات وہ سارے کے سارے پامال ہوتے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک شخص کا ایک سگا بیٹا ہے اور ایک اس کا لے پالک بیٹا ہے, ولدیت کاغذات میں دونوں کی ایک ہی لکھی ہے. اب جب یہ شخص فوت ہوگا تو وراثت میں دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا, حالانکہ وہ اس کا بیٹا ہے ہی نہیں, وہ اس کا وارث نہیں, لیکن وہ دوسرے ورثہ کا حق مارے گا. اسی طریقے پر چونکہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے لہذا اس کی بیٹیوں سے اس کا پردہ ہوگا, اس کی بیوی بھی اگر اس کی محرم نہیں ہے تو پردہ ہوگا. لیکن اب یہ سگا بیٹا بنا ہوا ہے جو ہے وہ جھوٹ موٹ کا ہے, لیکن اس کو سگا بیٹے کی طرح اس کا نام لکھا ہوا ہے. پردے کے احکامات پسے پش چلے جاتے ہیں, محرم نہ محرم کے احکامات وہ پسے پش چلے جاتے ہیں. تو منع ہے شریعت میں کہ کسی بھی انسان کی ولدیت کو تبدیل کرنا, بہت بڑا گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں, آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا, آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی ہے, اور زید بن حارثہ جو پہلے زید بن محمد کہلاتے تھے اب دوبارہ ان کا نام زید بن حارثہ ہی ہوگا, اور ان کی منہ بولے بیٹے کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے منع کر دی ہے, ختم کر دی ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر شدید صدمہ سا تھا کہ میری ایک نسبت قائم ہو گئی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ, وہ نسبت میری ختم ہو گئی. تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے اپنے خاندان میں ان کا رشتہ کرا دیا. اپنی پھوپھی حضرت امیمہ کی صاحبزادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی کروائی تاکہ ایک جو ہے وہ ان کی دلجوئی ہو جائے اور وہ یہ گویا ہمارے خاندان کے فرد بن جائے. لیکن حضرت زینب نے یہ شادی کی بڑی جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم پر مجبوری سے, وہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ شادی ہو, لیکن اللہ کے رسول کی خواہش تھی, آپ کا حکم تھا, انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. دونوں میں آپس میں موافقت نہیں ہو سکی, بہت اللہ کے رسول نے کوشش کی کہ یہ رشتہ قائم رہے, لیکن یہ ہے کہ روز روز کی ناچاکی اور اختلاف, بالآخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے ان سے خود نکاح کا ارادہ کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لوگوں کی طرف سے اندیشہ تھا کہ لوگ طوفان اٹھا دیں گے, اس لیے کہ اس دور میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بہو سمجھا جاتا تھا. تو اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو یہ منافقین طوفان اٹھا دیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو بھی غلط تصورات تھے ان کی اصلاح ہو, اور اگر آخری نبی اصلاح نہیں کریں گے تو اور کون اصلاح کرے گا. تو آپ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا, یہ نکاح آسمان پر پہلے ہو گیا ہے اور اب آپ نکاح کریں، تو جیسے اللہ کے رسول نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو منافقین نے ایک دفعہ کھڑا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو بہتان لگائے. ایک بہتان یہ لگایا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد ہے ہی نہیں، ان کے جو بچے تھے اولاد نرینہ تھی بیٹے تھے وہ اللہ نے بچپن میں ہی اٹھا لیے، تو جب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ان کی بہو کیسے کوئی ہو گئی؟ ماں کان محمد ابا احد من رجالکم. دوسرا بہتان یہ لگایا کہ باقی لوگوں کے تو لوگوں کے لیے تو چار شادیوں کی اجازت ہے، انہوں نے یہ پانچواں نکاح کر لیا. اللہ تعالیٰ نے خود اسی صورت میں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو اجازت دی، نبی چار سے زیادہ نکاح بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا اختیار ہے، جو چاہے فیصلہ دے، جو چاہے حکم دے. وہ کہ اس کی بہت ساری حکمتیں بھی تھی کہ کثرت سے آپ کو نکاح کی اجازت کیوں دی گئی، لیکن بہرحال اس صورت کے پس منظر میں ہے کہ منافقین نے ان دو وجوہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ دیا، شدید ایزا پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایزا دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. اللہ کے رسول کو دکھ دینا گویا اللہ کو دکھ دینا ہے، تو جو لوگ اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں بھی وہ ملعون ہی رہیں گے، یہاں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے گا، ان کو رحمت سے محروم کر دے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا. آگے چل کر مزید فرمایا کہ لئن لم ينتهي المنافقون، اگر یہ منافق اللہ کے رسول کو ستانے سے باز نہ آئے، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ایمان کی کمزوری کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں، غلط باتوں کو عام کرتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ آپ کے ساتھ مدینے میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑے عرصے. ملعونین یہ ملعون ہیں، یہ اللہ کے رسول کو ستانے والے لعنت زدہ ہیں. اینما سوکفو، یہ اس قابل ہے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں اوخذو، پکڑ لیے جائیں، وقتلو تقتیلا، اور ان کو ایسے قتل کیا جائے جیسے قتل کیا جاتا ہے، یعنی ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو مار دیا جائے، بے رحمی کے ساتھ ان کو مار دیا جائے. یہ ہے قرآن مجید میں شاتم رسول کی سزا، یعنی قتل. اور قتل بھی ایسے نہیں کہ جو ہے وہ سادہ الفاظوں کے قتلو، بلکہ فرمایا کہ نہیں، قتلو تقتیلا، ایسے قتل کیا جائے جیسے قتل کیا جاتا ہے. اس کی تشریح میں لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائے، ان کو بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ مارا جائے، تڑپا تڑپا کے مارا جائے، ایسے بدبختوں کو جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اسی طریقے پر سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ منہم، ان منافقین میں سے بھی ایسے بھی ہیں، یقولون ہوا اذن، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں کہ یہ میرے کان ہی کان ہے. سورہ توبہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں نازل ہوئی. غزوہ تبوک اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ کا بڑا مشکل غزوہ تھا، وقت کی سپر پاور، رومیوں کے ساتھ ٹکراؤ تھا جن کی فوجیں لاکھوں میں تھی، سفر بہت لمبا طے کرنا تھا وہ تقریباً 600 میل کا، اسباب بہت کم تھے، 18-18 صحابہ ایک ایک اونٹ پر باری باری سواری کرتے تھے، خوراک کی ایسی کمی تھی کہ ایک ایک صحابی، دو دو صحابی کے لیے ایک دن کا راشن صرف ایک کھجور ہوتی تھی، کھاتے نہیں تھے، چوستے رہتے تھے، پہلے ایک سے چوسی، پھر دوسرے بھائی کو دی، پھر پہلے بھائی. اس طریقے پر بڑا مشکل سفر یہ تھا. اس سفر پر منافقین اپنی بزدلی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی آرام طلبی کی وجہ سے جانے سے محروم رہے، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر جھوٹے بہانے کیے کہ یہ گھر میں مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، لیکن آپ میں اس قدر شرافت اور مروت تھی کہ آپ کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے اور آپ ان کے عذر قبول کر لیتے تھے. اس پر یہ بدبخت کہتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان میں سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو بس کان ہی کان ہے، ہوا اذن، یہ تو کان ہی کان ہے، صرف بس سنتے ہیں، غور نہیں کرتے بات پر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ نے پھر ان کے اس اعتراض پر شدید غصے کا اظہار کیا، فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُن، اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ کان ہی کان ہے. قُلْ، اے نبی انہیں جواب دیجئے، اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، یہ ایسے کان ہیں جو تمہاری بلائی چاہتے ہیں، جو تمہاری بہتری چاہتے ہیں. یومن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویومن للمؤمنین، اور یہ حقیقت میں صرف مومنوں کی بات کو مانتے ہیں، تمہاری بات کو مانتے نہیں، تمہارے عذر کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن مروت ہے، شرافت ہے کہ یہ تمہیں شرمندہ نہیں کرتے اور جو ہے وہ تمہارے عذر کے حوالے سے تم سے باس پرس نہیں کرتے. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور جو لوگ کہ تم میں سے صحیح معنوں میں ایمان لائے ہیں، یہ ان کے حق میں رحمت ہے. البتہ والذین یؤذون رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. پھر اسی رکوع میں آگے چل کے فرمایا، بلا انسان کا ہو، اے نبی اگر آپ کبھی ان سے پوچھ رہے کہ تم نے کہ یہ بات کہی تھی کہ یہ محض کان ہی کان ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیا تم نے ایسے کہا تھا؟ لیقولن، تو وہ ضرور جواب میں یہ کہیں گے، انما کنا نخوض ونلعب، ارے ہم تو بس ایسی ذرا مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور لائٹ موڈ میں ہم یہ باتیں کر رہے تھے، ہم کو سیریس تھوڑی تھے، سنجیدہ تھوڑی تھے، بس ایسی گفتگو ہو رہی تھی، تو ہم نے مذاق میں، ذرا کھیل میں، ذرا ہنسی میں یہ بات کہہ دی تھی. جواب دیا گیا، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے پوچھے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تمہیں تفریح کے لیے، مذاق کے لیے اور کوئی میدان نہیں ملا؟ تمہیں لائٹ موڈ میں اگر کوئی میدان ملا ہے تو یہی ملا ہے کہ تم اس وقت خفیہ چست کرو، مذاق اڑاؤ، طنز کرو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ تعالی کے کلام پر. لا تعتذروا، کوئی عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد اس طرح کی گستاخیاں کر کے کفر کر بیٹھے، یعنی اس طرح کی توہین کرنا، یہ اللہ کے رسول کا اس طرح سے مذاق اڑانا گویا کفر ہے. ان نافو ان طائفت منکم، اگر ہم تم میں سے کسی ایک جماعت سے درگزر کریں گے، نعذب طائفت، تو ایک جماعت کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ لوگ مجرم. اسی طریقے پر سورہ مجادلہ میں منافقین جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کی مذمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کی، فرمایا الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، اے نبی کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو خفیہ سازشوں سے، مشوروں سے، سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، ثم يعودون لما نهوا عنه، وہ پھر دوبارہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے، اور اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے لیے. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے حق میں وہ بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہی. اللہ نے تو اپنے نبی پر سلام بھیجا ہے، جبکہ یہ منافقین یہ آ کر کہتے کہ السلام علیکم، معاذ اللہ آپ پر موت آ جائے، بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم. فرمایا یقولون فی انفسہم، آپ کی شان میں گستاخی کر کے اپنے جی میں کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اللہ تعالی ہمارے اس کہنے کی وجہ سے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہمیں فوری سزا کیوں نہیں ملتی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلیمی ہے، تحمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو فوری سزا نہیں دیتا. شاید اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید توبہ کر لیں، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں تو موقع نہیں ملا، مہلت نہیں ملی توبہ کی، ہمیں تو فوری سزا دے دی گئی. لیکن وہ اس مہلت کے اوپر بھی کہتے تھے کہ ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی ہمارے اس کہنے کی. فرمایا حسبہم جہنم، ان بدبختوں کے لیے جہنم کافی ہے. یصلونھا، اس میں یہ داخل ہوں گے. فبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. تو قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی شدید مذمت کی جو اللہ کے رسول کی حرمت کو پامال کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. اسی وجہ سے الحمدللہ کہ ایک مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز پڑی تھی کہ وہ بہت ساری برائیوں کو برداشت کر لے گا لیکن اللہ کے رسول کی توہین مسلمان سے برداشت نہیں ہوگی. الحمدللہ ہماری یہ تعریف ہے کہ جب بھی کسی بدبخت نے اللہ کے رسول کی توہین کی تو مسلمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے، اپنی جان پر کھیل گئے، لیکن شاتم رسول، گستاخ رسول اس کو جہنم واصل کیا، اس کو کافر کردار تک پہنچایا. اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے توہین رسالت کا، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت بڑی جسارت ہے. یہی جسارت کافی تھی کہ اوباش قسم کے لوگوں نے، کہ جو بھی فلموں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ڈراموں میں کام کرنے والے لڑکے لڑکیاں، عورتیں مرد ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے گندے کردار ہیں، بدقسمتی سے ہم نے ان کو معاشرے میں ہیرو بنا رکھا ہے، اسٹار بنا رکھا ہے، فلم اسٹار اور جو ہے وہ ٹی وی اسٹار. اللہ کے رسول نے تو کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانے جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا. ہم نے الٹا کام کیا ہے، ہم نے معاشرے کے ایسے لوگوں کو جو فحش کام کرنے والے ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو اسٹار بنا رکھا، ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے فوٹو اخبارات میں چھپتے ہیں، ان کے انٹرویو آتے ہیں اور بڑی ان کو اہمیت دی جاتی ہے، معاذ اللہ. تو اس قسم کے لوگوں کا کردار ادا کرنا اللہ کے رسول کا، ازواج مطہرات کا، یہی بہت بڑی توہین ہے. کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ازواج مطہرات، اور ان کا روپ دھارے اس قسم کے گھٹیا لوگ، اس قسم کے بدکار اور گوش کام کرنے والے لوگ. تو یہی ایک بہت بڑی توہین ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، جن لوگوں نے بھی اس فلم کے کچھ حصے دیکھے تو ان کا بیان یہ ہے کہ انتہائی گھٹیا قسم کا مواد ہے اس فلم میں، اور اس کے ذریعے سے بہت ہی اللہ کے رسول اور ازواج مطہرات کے کردار کو انتہائی پست کر کے دکھایا گیا ہے. تو بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑا جرم ہے جو یہ ہوا ہے. لیکن جو ہمارا طرز عمل ہے وہ بھی اکثر و بیشتر کو زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. ایک بات تو یہ لائق تحسین ہے کہ اس جسارت پر پورے عالم اسلام میں آواز اٹھی، اور تقریباً ہر ناترک مسلمان ملکوں میں، بلکہ یہ ہے کہ کئی یورپی ملکوں میں بھی لوگ سڑکوں پر آئے اور آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن اس حوالے سے جو ہمارا طرز عمل افسوسناک ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پورے کے پورا احتجاج یہ کوئی ہدف نہیں رکھتا، بس صرف جو ہے وہ غم غصے کا اظہار اور ریلیاں نکالنا، کانور میٹنگیں کرنا، تقریریں کر لینا اور بس اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے، باقاعدہ مطالبات ہونے چاہیے کہ جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ احتجاج بھی جاری رہے گا، اور اس وقت تک وہ ملک امریکہ کہ جس نے اجازت دی اس فلم کو بنانے کی، جس نے اس فلم کو بنانے کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت دی، $50 لاکھ جمع کر کے بدبختوں نے یہ فلم بنائی، تو اس ملک کے ساتھ تعلقات منقطع ہوں گے، اس ملک کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جاری نہیں ہوگا. تو باقاعدہ کسی مطالبے کے تحت یہ ساری کی ساری تحریک چلنی چاہیے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ توہین کی اور ہم نے ریلیاں نکالی، مظاہرے کیے، شور شرابہ کیا اور اس کے بعد سارا معاملہ ٹھپ. وہ ہنستے رہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو ہم مزید کریں گے، لہذا انہوں نے مزید جو ہے وہ پھر اور بڑے جرائم کیے. ابھی کیا ہوا، امریکہ میں فلم دکھائی گئی، ہم نے احتجاج کیا تو فرانس کے ایک اخبار نے وہ خاکے جو اللہ کے رسول کے بنائے گئے تھے توہین کی گئی تھی آپ کی، وہ اس نے دوبارہ شائع کر دی. کر لو جو کرنا، ہم تو گستاخیاں کرتے رہیں گے تمہارے نبی کی شان میں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ پورے کا پورا جو احتجاج ہے اس کا ہدف کوئی نہیں ہے، بس یہ جو ہے وہ آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، کوئی ہدف نہیں ہے. ہماری حکومت نے جو بھی کام کیے وہ صرف نمائشی اور ذرا عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یوم عشق رسول کی چھٹی دے دی. اس چھٹی سے کیا فائدہ ہوگا، امریکہ کی صحت پہ اس پہ کیا اثر پڑے گا، اپنے اربوں روپے کا نقصان ہم نے کرا لیا. اسی طریقے پر وزیر اعظم صاحب نے یوم عشق رسول پر بند کمرے میں خطاب کر دیا، باتیں بڑی اچھی اچھی کی ہیں کہ یہ اظہار آزادی رائے نہیں ہے، یہ فساد پہ لگ ہے، ہولوکاسٹ کا انکار کرنا تو جو ہے وہ جرم ہے اور اس وقت اظہار آزادی رائے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول کی توہین کرنا یہ اظہار آزادی رائے. اور بس اس قسم کے بیانات بڑے جذباتی قسم کے دے کر عوام کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے. صدر صاحب اقوام متحدہ میں جا کر جنرل اسمبلی میں اس مسئلے پر آواز اٹھائیں گے، انہوں نے بھی جا کے وہاں پر کیا آواز اٹھائی ہے، کوئی امریکہ سے احتجاج نہیں اور کوئی مطالبہ نہیں، اور بس یہ ہے کہ جنرل بات کہہ دی کہ یہ بڑا غلط کام ہے اور نہیں ہونا چاہیے، اور تمام انبیاء ان کی جو بھی حرمت ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. بھائی مطالبہ کیا ہے آپ کا، آپ نے کوئی اس کا سدے باب کیا کہ آئندہ بھی کوئی اس حرکت کے اوپر کوئی روک ہوگی؟ تو جب تک ہدف کے ساتھ ٹارگیٹڈ احتجاج نہیں ہوگا اس وقت تک اس تمام قسم کے احتجاج کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. اور یہ کام کرنا ہے لیڈروں نے، عوام وہ تو سڑکوں پر آ گئے، وہ تو جانے دینے کو تیار ہیں، قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ ہے کہ لیڈروں کا کام ہے کہ اس احتجاج کو جو ہے وہ بامقصد بنائے، کوئی ہدف لے کر چلے، کوئی ٹارگٹ لے کر چلے. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2010-2011 میں جب حکومت تلی ہوئی تھی اس بات پر کہ توہین رسالت کے حوالے سے جو ملکی قانون ہے اس کو ختم کر دے، تو اس وقت ہماری دینی جماعتوں نے ایک مقصد کے تحت احتجاج کیا تھا، بڑی بڑی ریلیاں کی تھیں، پہلی کراچی میں ہوئی تھی 9 جنوری 2011 کو اور کراچی کی تاریخ کی بہت بڑی ریلی تھی، اگلی ریلی لاہور میں تھی کہ جب تک حکومت ہمارا یہ مطالبہ نہیں مانتی کہ ہم اس قانون کو ختم نہیں کریں گے ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا. تو کراچی اور لاہور کی ریلی کے بعد ہی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور وزیر اعظم گیلانی جو اس وقت تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس قانون کو بدلنے کا. تو لہذا اس تحریک کو اس وقت ختم کیا گیا تھا جب مطالبہ پورا ہوا. اب مطالبہ کوئی نہیں ہے اور ریلیاں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں، کیا فائدہ اس کا، حاصل اس کا کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے پر دوسری جو ہماری خامی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کوئی مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر مسلمان کا، حکومت میں جو جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے، جو اپوزیشن میں ان کا بھی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس ہوتی، اور پوری کی پوری قوم اور تمام جماعتیں مل کر ایک موقف اختیار کرتی. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوتی، مسلم لیگ نون بھی ہوتی، مسلم لیگ کاف بھی ہوتی، مولانا فضل الرحمان بھی ہوتے، جتنے ہمارے بڑے بڑے نمایاں لیڈر اس حکومت میں ہیں، اسمبلیوں میں ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کسی ایک لیڈر نے بھی کوئی بیان امریکہ سے احتجاج کر نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اس وقت ہڈی ہے اگلی حکومت کی، امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. لہذا جس کو بھی امکان نظر آ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں، لہذا وہ اس موقع کے اوپر خاموش ہے، کوئی بیان نہیں دے رہا. یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی کوئی سوالے سے نہیں آیا، ورنہ اس سے پہلے وہ جو تحریک تھی تحفظ ناموس رسالت کی، اس میں پیش پہ، لیکن ابھی وہ خاموش رہے، اس لیے کہ وہ بھی امیدوار ہیں وزیر اعظم کے. تو لہذا بدقسمتی سے ہماری اصل ترجیح دنیا ہے، ہماری ترجیح اقتدار ہے، ہماری ترجیح واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت ہے ہی نہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی ریلی نکلتی کہ جس میں زرداری صاحب بھی ہوتے، راجہ پرویز اشرف بھی ہوتے، نواز شریف بھی ہوتے، فضل الرحمان بھی ہوتے، جتنی ہماری ٹاپ کی قیادت ہے وہ سب کی سب ہوتی، اور دنیا کو پیغام دیا جاتا کہ اس حوالے سے ہم سب کے سب متفق ہیں، اس حوالے سے ہم کسی قسم کی کوئی بھی حرکت کو برداشت نہیں کر سکتے. امریکہ کے حوالے سے ہمارا سارا تعاون ختم، نیٹو سپلائی ختم. جب تک کہ اتنی بڑی گستاخی پر اور اس گمراہی پر امریکہ مجرموں کو سزا نہیں دیتا، آئندہ کے لیے امریکہ اس بات کی یقین دہانی نہیں کراتا کہ آئندہ یہ جرم نہیں ہوگا، اور باقاعدہ قانون نہیں بنایا جاتا عالمی سطح پر کہ کسی بھی مذہب کی جو بھی مقدس ہستیاں ہیں ان کی توہین نہیں کی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا. مذہبی جماعتوں نے احتجاج کیا، لیکن ان کا بھی احتجاج ایسا ہے کہ ہر جماعت اپنی الگ سے ریلی نکال رہی ہے، وہ اتحاد سامنے نہیں آیا جو آنا چاہیے. پچھلے جمعے کو کئی ریلیاں نکلی ہیں، فلاں کی قیادت میں، فلاں کی قیادت میں، فلاں کی قیادت میں. تو یہ جو ہمارا طرز عمل ہے، یہ طرز عمل جو ہے وہ مثالی نہیں ہے. پھر ہمارے ایک وزیر صاحب نے بیان دے دیا کہ جو شخص اس گستاخ رسول کو قتل کرے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، تو یہ بھی کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے، یہ بھی جذباتی قسم کی باتیں ہیں، اس سے اسلام کی وہ اچھی تصویر پیش نہیں ہوتی. ان وزیر صاحب کا مقصد کیا ہے؟ سیاسی لوگ ہیں، مقصد یہ ہے کہ جو ریلوے میں میں نے کرپشن کی ہے، تو لہذا اس بیان کی وجہ سے عوام اس کو بھول جائیں گے، اور اس کے بعد جذباتی انداز سے مجھے عاشق رسول سمجھ کر اور اگلی مرتبہ الیکشن میں پھر کامیاب کرا دیں گے، اور عوام سادہ ممکن ہے کامیاب کرا بھی نہیں اس کو، ورنہ یہ ہے کہ انتہائی کرپٹ قسم کا وزیر ہے. لیکن یہ بیان دینا، یہ بھی کوئی اسلام کی اچھی تصویر نہیں ہے. تصویر تو یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز کو قانون کے مطابق کیا جائے. ہاں، جب قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتے ہیں. سلمان تاثیر کے حوالے سے مذہبی جماعتوں نے حکومت کو پہلے یہی کہا تھا 15 دسمبر 2010 کو اسلام آباد میں کہ اس کو گورنر کے عہدے سے برطرف کرو، جب تک گورنر ہے ہم اس کے خلاف کسی عدالت میں جا نہیں سکتے، اسے استثناء حاصل ہے. حکومت نے اس کو برطرف نہیں کیا، تو لہذا قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑا ایک شخص کو، اور اس کو اس پہ جان نوازل کیا. تو اسلام کی تعلیم پہلے یہی ہے کہ جو کام بھی کیا جائے قانون کے دائرے میں کیا جائے، خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے، خود کسی کو نہ مارا جائے، اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اس کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے اور اس کے مطابق سزا دی جائے. تو یہ بیان دے دینا کہ جو اسے قتل کرے گا میں اس کو اتنا انعام دوں گا، یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قانون کی پاسداری نہیں کرتے، جبکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں مت لو. اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے تو معاشرے میں انتشار پیدا پھیل جائے گا، ہر آدمی خود ہی جو ہے وہ سزائیں جاری کرنا شروع کر دے گا، حدود جاری کرنا شروع کر دے گا، کسی کو لوگ پکڑ لیں گے کہ اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ ہم کاٹ رہے ہیں. اب چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے واللہ عالم، لیکن جو چاہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو کچھ کیا جائے قانون کے دائرے میں کیا جائے. ہاں، اگر قانون نہ ہو تو پھر اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ قانون اپنے ہاتھوں پہ لینے پر مجبور ہوتے ہیں. اسی لیے پاکستان میں الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں نے توہین رسالت کے حوالے سے قانون پاس کرایا تاکہ لوگ خود سے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور جو بھی یہ جرم کرے اس کو قانون کے ذریعے سے سزا دی جائے. تو بہرحال آج گفتگو کے دو حصے تھے، ایک حصہ تھا حرمت رسالت اس کے حوالے سے میں نے آپ کو قرآن مجید کئی آیتیں سنائی. اور دوسرا موضوع کا حصہ تھا ہمارا طرز عمل جو انتہائی افسوسناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اگر ہم نے کسی ہدف کے تحت یہ تحریک نہ چلائی تحفظ ناموس رسالت کی تو یہ توہین کے واقعات اسی طرح سے بار بار ہوتے رہیں گے. ہر کچھ عرصے بعد وہ پھر ایک حرکت کریں گے. تو یہ تحریک تب واقعی نتیجہ خیز ہوگی برابر ہوگی جبکہ کچھ واضح مطالبات ہوں اور ان مطالبات کے پورے ہونے تک اس تحریک کو جاری رکھا جائے اور اس میں ایک مکمل اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے. اس میں اپنے مسلک اور اپنی جماعتیں یہ سب ان کو جو ہے وہ ایک طرف ڈال کر اس موضوع کے حوالے سے ہم متحد ہو کر دنیا کو یہ پیغام دے کہ اس حوالے سے ہم سب کے سب ایک ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیڈروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.